بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تدفين تک مسائل بیان ہو چکے ہیں، اور آخری باب میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، اور میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے کی نشست میں گفتگو ہو چکی ہے. اب آگے یہاں سے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، جس میں اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اور دفن کر کے اس کے لیے دعا وغیرہ کرنے کے بعد میت کو بھول جانا نہیں چاہیے، بلکہ بعد میں بھی میت کی طرف سے صدقہ کر کے میت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور میت کے لیے مغفرت کی اور بلندی درجات کی دعا کرتے رہنا چاہیے. الصدقۃ عن المیت، میت کی طرف سے صدقہ کرنا، والدعاء له، اور میت کے لیے دعا کرنا. کسی کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے. اسی طرح میت کے لیے صدقہ کر کے ایصال ثواب کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، غریبوں پر خرچ کیا جائے، یتیموں پر خرچ کیا جائے، مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے، مدارس کی تعمیر میں خرچ کیا جائے، اس پر بھی سب علماء کا اتفاق ہے. اور وہ مالی، وہ بدنی عبادت جس میں مالی عبادت کا بھی پہلو ہو، جیسے حج عمرہ، تو حج اور عمرہ یہ بدنی عبادت ہے، لیکن اس میں مالی عبادت کا بھی پہلو ہے. مال خرچ کیے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا، مال خرچ کیے بغیر حج نہیں ہو سکتا. تو ایسی عبادت کا ثواب بھی بالاتفاق میت کو پہنچایا جا سکتا ہے. تو اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے، مغفرت طلب کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح مالی عبادت کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، مالی نفل عبادت کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ بدنی عبادت جس میں مالی عبادت کا بھی حصہ ہے، اسے بھی کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے حج اور عمرہ. اب مسئلہ رہ جاتا ہے اس عبادت کا جو صرف بدنی ہے جس میں مال خرچ نہیں ہوتا, اس میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی نفل عبادت کرتا ہے جو صرف بدنی ہے, جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یہ بدنی عبادت ہے, زبان سے کی جاتی ہے اور اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا, یا دو رکعت نفل پڑھتا ہے اور دو رکعت نفل پڑھ کے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ثواب میں اپنے والد کو پہنچاؤں, اپنے دوست کو پہنچاؤں, تو دو رکعت نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے, اس میں مال کا کوئی پہلو نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ نفل روزہ رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ چلو نفل روزہ رکھ لیتے ہیں اور نفل روزہ رکھ کر اس کا ثواب کسی کو پہنچاتے ہیں, اس میں بھی مال کا کوئی دخل نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے, جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں. تب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کے یہاں ہر قسم کی نفل عبادت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے, چاہے وہ زبانی عبادت ہو, چاہے وہ بدنی عبادت ہو, چاہے وہ مالی عبادت ہو, چاہے وہ مالی اور بدنی عبادت ہو, ہمارے یہاں ہر چیز کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اسی عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے جس میں مال کا دخل ہو, اور ریاض الصالحین کے مصنف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں, اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ الصدقۃ عن المیت والدعاء له, میت کی طرف سے خیرات کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا, کہ کسی کے انتقال کے بعد اسے فائدہ پہنچانے کے دو ہی طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرو, تو دعا کرو, دعا میں استغفار بھی آ گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ مال خیرات کر کے ثواب پہنچاؤ. تو مال خیرات کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مال خیرات کرو, مسجد تعمیر کرو, مدرسہ تعمیر کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, بیواؤں پہ خرچ کرو, غریبوں پہ خرچ کرو, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی بدنی عبادت کرو جس کے اندر مال خرچ ہو اور اس کا ثواب بھی پہنچاؤ. لیکن مفتی سید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ لکھا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں مالکیہ اور شافعیہ کی رائے بھی حنفیہ اور حنابلہ جیسی ہو گئی ہے, اس لیے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ شوافے کے یہاں بھی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جاتا ہے, قرآن خوانی ہوتی ہے, اور قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچانا یہ ایسی بدنی عبادت ہے جس میں مال کا دخل نہیں ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے بعد والے علماء کی رائے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے بدل گئی ہے. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اب چاروں ائمہ کا اتفاق ہو گیا ہے, یا چاروں ائمہ کے متبعین کا اتفاق ہو گیا ہے, اب سب کے نزدیک ہر قسم کی نفل عبادت, چاہے وہ زبانی ہو, چاہے بدنی ہو, چاہے مالی ہو, چاہے مالی بدنی ہو, چاہے مالی بدنی زبانی ہو, اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے, اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کا اہتمام دو طریقے سے کرنا چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر پوری امت کے لیے ثواب پہنچانا چاہیے. مثال کے طور پر روزانہ کا ایک معمول بنا لیا کہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ کر پوری امت کو ثواب پہنچائیں گے. اگر زیادہ وقت میں برکت ہے تو کہ دوسری مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر ہمارے پورے خاندان کو ثواب پہنچایا جائے گا. اب تک ہمارے جتنے مرحومین ہیں باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے,
تو ایک شکل تو یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے ثواب پہنچایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فردن فردن الگ الگ شخص کا انتخاب کر کے بھی ثواب پہنچایا جائے. جیسے یہ ہو کہ بھائی والدین کی طرف سے ایک مرتبہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر کے ثواب پہنچاؤں گا، یا یہ کہ کم سے کم تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر والدہ کو ثواب پہنچاؤں گا، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے والد صاحب کو ثواب پہنچاؤں گا، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے فنا صاحب میرے بڑے محسن رہے ہیں ان کو ثواب پہنچاؤں گا، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے فنا استاد ہے جن کا میری علمی ترقی میں بہت بڑا دخل ہے انہیں ثواب پہنچاؤں گا، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے شیخ کو ثواب پہنچاؤں گا. تو اجتماعی اصال ثواب بھی ہونا چاہیے اور انفرادی اصال ثواب بھی ہونا چاہیے. اس میں علماء نے بحث کی ہے کہ ایک شخص سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچاتا ہے ایک شخص کو، یا دو کو، یا پوری امت کو، تو آیا سورہ اخلاص کا ثواب تقسیم ہو کر کے سب کو ملتا ہے، یا ہر ایک کو ایک ایک سورہ اخلاص کا ثواب ملتا ہے؟ اس میں علماء دونوں طرف گئے ہیں. ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پوری امت کو ثواب پہنچاتا ہے تو سورہ اخلاص کا جتنا ثواب ہوتا ہے وہ پوری امت میں تقسیم ہوگا. پھر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی سورہ اخلاص کا اگر ثواب پوری امت پر کیا جائے اور وہ تقسیم ہوگا تو کتنا حصے میں آئے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ سوچ رہے ہیں، ایک سورہ اخلاص کا ثواب اتنا ہوگا کہ جب پوری امت پہ تقسیم ہوگا اس کے بعد بھی جب وہ ثواب پہنچے گا امت کے ہر فرد کو تو اسے ایسا لگے گا کہ بہت بڑا حصہ میرے پاس آیا ہے. وہ سورہ اخلاص کا ثواب اتنا ہے. ہم تو اپنے طور سے سمجھ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص دو سطر کی ایک سورت ہے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا، اور تقسیم ہوگا تو کہ نہیں، اللہ کے یہاں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جب وہ پوری امت پر تقسیم ہوگا اور ہر ہر شخص کے پاس وہ ثواب پہنچے گا تو انہیں ایسا لگے گا کہ بہت بڑا خزانہ مجھے مل گیا ہے. ایک رائے تو یہ ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی رحمت اور اللہ کی شان رحیمی کی پیش نظر یہی رائے دل کو زیادہ لگتی ہے اور دل اسی طرف زیادہ جاتا ہے کہ ایک شخص جب مخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر اتنی رحمت پاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سیلفش نہیں ہوتا، اور اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں سورہ اخلاص کا ثواب صرف میری ماں کو پہنچا دوں، صرف میرے والد کو پہنچا، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ نہ، میں سورہ اخلاص کا ثواب پوری امت کو پہنچاؤں تو اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو جب ایک شخص سورہ اخلاص پڑھ کر پوری امت کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ تعالی شانہ ہر ایک کو پوری پوری سورہ اخلاص کا ثواب پہنچاتے ہیں، تقسیم کر کے نہیں پہنچاتے. اور اللہ کی شان رحیمی سے زیادہ تعلق رکھنے والا یہی قول ہے. تو علماء نے اس میں یہ بحث کی ہے. ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ تقسیم ہوتا ہے، اگر تقسیم ہوتا ہے تو بھی کم نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورہ اخلاص کا ثواب معمولی نہیں ہوتا، اور تقسیم نہیں ہوتا تو پھر پتہ نہیں کتنا ملے گا. لیکن اس کے باوجود طریقے دونوں اختیار کرنے چاہیے، طریقے دونوں اختیار کرنے چاہیے. اس لیے کہ ہمارا جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہے انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ خصوصی تعلق کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. ایک میں آپ کو مثال دوں. حاجی صاحب کراچی سے آئے ہوئے ہیں، ہم سے خصوصی تعلق ہے ان کا. آئے تو سب کے لیے ایک قسم کا تحفہ لے کر کے آئے، دوسری مرتبہ آئے پھر سب کے لیے ایک قسم کا تحفہ لے کر آئے، تیسری مرتبہ آئے پھر ایک قسم کا تحفہ، اور تحفہ قیمتی. تو جب بھی وہ مجھے تحفہ ملے گا تو انسانی فطرت ہے کہ دل میں اس کی وہ وقت نہیں ہوگی کہ اچھا یہ تو سبھی کو مل رہا ہے، لیکن اس سے کم درجے کا تحفہ لے آئیں گے، لیکن آپ سب کو نہیں دیں گے، صرف مجھے دیں گے، بہت کم درجے کا ہوگا. ایک لاکھ لاکھ روپیے کا ہدیہ لائیں گے، سب کو دیں گے، اور دوسری مرتبہ 1000 روپے کا ہدیہ لائیں گے لیکن صرف مجھے دیں گے. اس سے میرے دل میں جو فرحت, جو مسرت اور جو ان کی طرف توجہ اور محبت بڑھے گی وہ اس لاکھ سے نہیں بڑھے گی. اس لیے طریقے دونوں ہونے چاہیے. کیا کہ پوری امت کا لحاظ رکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً قرآن مجید ختم ہوا پوری امت کو اشارے ثواب کر دو, پھر یہ نیت کر لو کہ آئندہ جو قرآن ختم ہوگا صرف والدین کے لیے ہے, اس کے بعد والا جو قرآن ختم ہوگا صرف میرے شیخ کے لیے ہے, اس کے بعد والا جو قرآن ختم ہوگا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, پھر قرآن ختم ہو پوری امت کو ثواب پہنچا دو. روزانہ اپنے حالات کو دیکھ کر یاسین شریف یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا ایسا کوئی نظام بنا لو کہ روزانہ ماں کے لیے باپ کے لیے ایصال ثواب ہونا چاہیے. اور ایصال ثواب مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے, زندوں کو بھی. یہاں بطور خاص مردوں کا اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو زندہ ہے وہ محتاج نہیں ہے, وہ خود بھی کر سکتا ہے. اب مردہ جو ہے وہ محتاج ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے عجیب بات کہی, عجیب بات کہی, مجھ سے یہ فرمایا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور پتہ نہیں اب زندگی کب تک وفا کرے, تو میرے جتنے چاہنے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں, یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ سب ہمارے والد سب کو چاہنے والے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے گھر لے جاتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کھانا کھائیں گے, چائے پیئیں گے, چائے کے ساتھ کیا پسند فرمائیں گے, یعنی میرا بہت خیال رکھتے ہیں سب. تو مجھ سے یہ فرمائے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تو ان لوگوں کو جن کو مجھ سے بہت تعلق تھا میرا ایک پیغام پہنچانا. دیکھو نا آخرت کی کتنی فکر ہوگی اور سوچ کیسی, سوچ کیسی کہ میرے مرنے کے بعد ان کو میری طرف سے پیغام پہنچانا. موقع ملے جس کسی کو تو پیغام پہنچانا, اور پیغام پہنچا کر یہ کہنا کہ جب میں زندہ تھا اور میری وہ ضرورتیں جنہیں میں خود پوری کر سکتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کرتے تھے, چائے تو میں خود اپنے لیے بنا کر پی سکتا تھا لیکن پھر بھی تم پوری کوشش کرتے تھے کہ مجھے چائے پلائیں. تو جب میں زندہ تھا اور میری وہ ضرورتیں جنہیں میں خود پوری کر سکتا تھا ان کو پورا کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ محبت کے ساتھ کوشش کرتے تھے, تو اب میں مر چکا ہوں, میرے مرنے کے بعد ان کو یہ کہنا, اب میں مر چکا ہوں اور مرنے کے بعد اب میری آخرت کی کچھ وہ ضرورتیں ہیں جنہیں میں پوری نہیں کر سکتا, تو آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ جب میں وہ ضرورتیں جنہیں میں پوری کر سکتا تھا ان کو آپ میرے لیے پورا کرنے کے لیے بہت محبت سے کوشش کرتے تھے, تو اب جب میں محتاج ہو گیا ہوں تو تم ضرور میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشش کریں گے, تو کچھ نہ کچھ پڑھ کر میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا. تو زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں سلوک میں جو مریدین ہوتے ہیں, سالکین ہوتے ہیں, ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ کر, سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے شیخ سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پورا جو ہمارا سلسلہ ہے ان کو ثواب پہنچاؤ. تو شیخ تو ابھی زندہ ہے, دیکھو زندہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ روحانی دنیا میں ترقی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اپنے شیخ اور اپنے سلسلے کو ثواب پہنچایا جائے. اسی لیے مشائخ کے یہاں اور اہل سلوک کے یہاں یہ معمول رہا ہے کہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو شیخ کی طرف سے طواف کرتے ہیں, شیخ کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں, شیخ کی طرف سے حج کرتے ہیں, زندہ ہے تب بھی, انتقال ہو گیا تب بھی شیخ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جب روحانی ہدیہ پہنچتا ہے تو ان روحانی ہدایا کی وجہ سے اگر وہ زندہ ہیں تب بھی اللہ اس کے قلب کو مرید کی طرف متوجہ کرتے ہیں, اور اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کو تو پتا بھی چلتا ہے کہ یہ فنا شخص نے, تو روحانی برزخی توجہ ملتی ہے, اسے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, مردوں کو بھی. تو ایصال ثواب کے لیے ہر شخص اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر یہ طے کر لے کہ زبانی عبادت میں سے روزانہ میں والدہ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، والد صاحب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اپنے شیخ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ تو کم از کم کی بات کر رہا ہوں. پھر اگر کسی کی ہمت ہو جائے تو چلو روزانہ سورہ یاسین شریف، نہیں تو روزانہ سورہ اخلاص، ہفتے میں 1 مرتبہ سب کے لیے یاسین شریف، اور 1 یاسین شریف پوری امت کے لیے. قرآن ختم کریں تو بھی یہی طریقہ ہو. اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں، جمعہ کا دن آ گیا اور معمول ہے آپ کا کہ ہر جمعے کو 10 پاؤنڈ ہم للہ خرچ کرتے ہیں، تو اس میں نیت کرو کہ اس میں سے 1 پاؤنڈ پوری امت کے لیے، 1 پاؤنڈ ابا جان کے لیے، 1 پاؤنڈ امی جان کے لیے، 1 پاؤنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ نیت کرو. 1 پاؤنڈ اپنے رشتہ داروں کے لیے، محبین محسنین کے لیے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری بہت کام کی بات، بڑی کام کی باتیں فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ بیٹا جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کرو، جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے ایصال ثواب کرو، جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے ایصال ثواب کرو. میرا اپنا معمول یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتا ہوں صبح کو، اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتا ہوں شام کو. کبھی مشغولیت میں رہ بھی جاتا ہے، اور آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بھی بتلا دوں. میں نے کچھ صرف رکھا ہے ایک ڈبے میں، چینج، 1 پاؤنڈ کی، 2 پاؤنڈ کی، 50 پینی کی کوئنز، اور اس کے پڑوس میں دوسرا ڈبا خالی ہے. تو صبح اٹھے اور جیسے ہی صبح صادق ہو گئی تو اب دن شروع ہو گیا، تو کسی وقت ابھی صبح صادق کے بعد جو ہے اس میں سے جو توفیق ہوئی نکال کر اس میں ڈال دیا. مغرب ہو گئی تو مغرب کے بعد جب بھی توفیق ملی اس میں سے نکال کر اس میں ڈال دیا، کبھی 50 پینی، کبھی 1 پاؤنڈ، کبھی 2 پاؤنڈ، کبھی 3 پاؤنڈ، جو توفیق ملی ڈال دیا. اب جب یہ اس میں سے خالی ہو کر اس میں چلا جاتا ہے تو مجھے تو پتا ہی ہے کہ یہ ٹوٹل کتنے ہیں، تو بار بار گننا نہیں پڑے گا آپ کو، اسی کو استعمال کرتے رہو. اور مثلاً وہ 30 پاؤنڈ ہے تو جیسے ہی یہ ڈبا خالی ہو گیا تو جیب میں سے 30 پاؤنڈ کے نوٹیں نکال کر اب للہ خرچ کر دو، تو بار بار وہ ڈبے کو گننا نہیں پڑے گا. تو میرا معمول یہ ہے کہ صبح شام کی جو خیرات ہے اس میں میں نیت یہ کر لیتا ہوں کہ اے اللہ پوری امت کے جتنے مؤمنین تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. پر دن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں کہ جن کے پیچھے ایسے رشتہ دار ہی نہ ہو جو ان کو یاد کرنے والے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا 200, 300, 400 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بارے میں ان کے خاندان والوں کو بھی پتا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ 2-4 پیسوں سے ان کا بیڑا پار ہو جائے تو اللہ کو ہمارے اوپر بھی رحم آ جائے کہ میرے بندے کو میرے بندوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، اور اس کی برکت یعنی ان سے زیادہ فائدہ ہمیں ہو جائے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا اصال ثواب کرو دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے اصال ثواب کرو. اس لیے کہ ہم کسی کے لیے اصال ثواب کریں گے تو جب ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اصال ثواب کرنے والے لوگ پیدا کریں گے. تو واقعی جب ان کا انتقال ہوا اور ایسی ایسی جگہوں سے ٹیلی فون آئے کہ ان کی طرف سے اصال ثواب ہوا، ان کی طرف سے اصال ثواب ہوا، ان کی طرف سے اصال ثواب ہوا، اور پھر اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ انہی کی برکت کے سبب کے درجے میں مجھے بنایا، اور اب میرے جتنے متعلقین ہیں جن کا سلوک اور روحانی تعلق ہے وہ بار بار مجھے خبر کرتے رہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے گیا تھا تو تمہاری طرف سے بھی عمرہ کیا، تمہارے والد کی طرف سے بھی، تمہاری والدہ کی طرف سے بھی، طواف تمہاری طرف سے بھی کیا، تمہارے والد کی طرف سے بھی، تمہاری والدہ کی طرف سے بھی، ایک سبب بنایا. اصل میں تو وہ جو لوگوں کے لیے اصال ثواب کرتے تھے اس کا یہ نتیجہ ہے، لیکن اللہ نے سبب بنایا. تو اصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ زندوں کے لیے بھی اصال ثواب کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی. اور میں تو اپنے سب متعلقین سے کہتا ہوں، سب متعلقین سے، بہت پہلے سے، طالب علمی کے زمانے سے، یعنی پڑھانے کے زمانے سے، جب میری عمر 25-26 سال تھی اور میں دارالعلوم بری میں پڑھاتا تھا, تو آج بھی میرے بعض اساتذہ بعض طلبہ ہیں جو مجھے کبھی ملتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو مر جاؤں تو ایصال ثواب ضرور کرتے رہنا, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے طالب علمی کے زمانے میں ہم سے کہا تھا کہ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میرے لیے ثواب پہنچا دیا کرو, جو کہ برابر میں وہ کر رہا ہوں. بھئی محتاج ہے نا ہم لوگ, ہم سب ثواب کے تو محتاج ہیں. تو 3 مرتبہ میں سب کو کہتا ہوں کہ کم سے کم 3 مرتبہ جب میں یاد آ جاؤں تو 3 مرتبہ تو ایصال ثواب کرو, 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کر. زندوں کے لیے بھی کرو, مردوں کے ماں باپ حیات ہیں ابھی بھی کرو ان کے لیے, ابھی بھی ایک کا انتقال ہو گیا ایک زندہ ہے, دونوں کے لیے کرو ایصال ثواب کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. انشکر لی ولی والدیک, قرآن میں یہ ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو تم اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. بھائی میرا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حقیقت میں بھیجنے والا تو میں ہوں. اور ماں باپ کا کیوں؟ اس لیے کہ وہ واسطہ ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو تم دنیا میں کیسے آتے. تو میرا بھی شکر کرو اور ماں باپ کا بھی شکر کرو. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم ہے اللہ کا کہ میرا شکر کرو, میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو, اس پر عمل کیسے ہوگا, کیسے شکر کرنا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز جو اہتمام سے پڑھ لے گا اس نے تو پہلا حکم پورا کر لیا کہ اللہ کا شکر ادا کر دیا. اور ماں باپ کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ کہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو, اس کا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے 5 وقت دعا کرو, تو میرا بھی شکر ادا ہو جائے گا اور ماں باپ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا. ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں, ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کروں گا تو اور کس سے میں توقع کروں گے وہ میرے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ تو مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب کرو, زندوں کے لیے بھی. اور جو گنہگار ہیں وہ تو ایصال ثواب کے مستحق ہیں ہی, لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی کرو. ماں باپ گنہگار تھے تو ان کی بہت مدد کرنی چاہیے, لیکن اگر گنہ اچھے تھے تو بھی کرو, اس سے ان کے درجے بلند ہوں گے. اور ولیوں کے لیے, صحابہ کے لیے, انبیاء کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اپنی لالچ کے لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک غریب آدمی تحفہ لے کر جاتا ہے کسی رئیس کے پاس, تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 پاؤنڈ کا عطر لے کر جاؤں گا تو وہ کچھ 100 پاؤنڈ کا تحفہ ہمیں دیں گے. کرتے ہیں غریب لوگ اس طرح جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس, مالداروں کے پاس, تو ہماری لالچ کے ہم اگر ان پر کچھ بھیجیں گے تو انبیاء کی, صحابہ کی, اولیاء کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. قیامت کے دن وہ پوچھیں گے کہ کہاں ہے, کون ہے یہ شخص جو میرے اوپر بار بار ثواب بھیجتا تھا اور امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب ان کے کاغذات کو ادھر ادھر ہم دیکھ رہے تھے حبیب احمد علی بھائی کے ساتھ, تو اس میں ایک نوٹ بک میرے ہاتھ لگ گئی ان کی, تو اس میں ہر سال کی قربانی کا ذکر تھا. تو وہ اپنی ان کی جو استطاعت تھی اس کے مطابق قربانی کرتے تھے. بڑے جانور کی ایک کی استطاعت تھی اس سال ایک کیا ہوگا, زیادہ استطاعت تو 2 کی, اپنی استطاعت کے مطابق وہ قربانی کرتے تھے. تو میں نے اس میں دیکھا کہ کچھ تو وہ قربانیاں ہیں جنہیں وہ ہر سال کسی کی طرف سے ادا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال, اپنے والدین کی طرف سے ہر سال, اپنے شیخ کی طرف سے ہر سال, یہ ہر سال کے. اور باقی جو حصے رہ جاتے تھے وہ میں نے دیکھا کہ ہر سال الگ الگ صحابی کی طرف سے, الگ الگ ولی کی طرف سے. کبھی میں نے دیکھا کہ شیخ جنید بغدادی لکھا ہوا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی لکھا ہوا ہے, کبھی امام ابو حنیفہ لکھا ہوا ہے, کبھی حسان ابن ثابت لکھا ہوا ہے, کبھی ابو بکر صدیق لکھا ہے, کبھی عمر لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس وقت اب ہم نے تو علم پڑھا تھا مدارس میں, لیکن بھائی علم الگ چیز ہے اور توفیق الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے اور دین کی سمجھ الگ چیز ہے. دین کی سمجھ اللہ ان کو دیتا ہے جن کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ دیکھو یہ کتنی ہوشیاری سے کام کر رہے ہیں کہ ان سب کو تھوڑا تھوڑا بھیجتے رہو تاکہ کوئی تو قیامت کے دن ہمیں ڈھونڈے گا. میرے ذہن میں یہ بات آئی. تو اس والے ثواب ہمیں کرنا ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ خیرات کرنا ہے میت کی طرف سے، اور سب سے اچھا حصہ ثواب یہ خیرات ہے. خیرات کرنا ہے میت کی طرف سے اور دوسری نفل عبادتیں کر کے بھی ثواب پہنچانا ہے، اور میت کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی شانہ نے یہاں پر تابعین کی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے. اس سے مراد یہ کہ جو تابعی آئیں گے، تو صحابہ کی پہلے تعریف ہوئی اور اس کے بعد تابعین کی تعریف ہو رہی ہے کہ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. یقولون، وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں بخش دیجئے. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ایمان کے ساتھ ہم پر سبقت کر گئے. یعنی وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور وہ جو صحابہ پہلے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مرنے والوں کے لیے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، ان کے لیے ہم پر سبقت کر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جب دعا کرنا ثابت ہوا قرآن سے کہ ایسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جس میں کوئی خاص محنت نہیں ہے، تو پیسے کمانا اور کما کر کے محنت کر کے پھر اسے خرچ کرنا، اس میں تو کافی مشقت ہے. تو جو لوگ صرف دعا کرتے ہیں مرحوموں کے لیے، ان کی اگر تعریف کی گئی ہے تو جو خیرات کریں گے ان کی کتنی بڑی تعریف ہوگی. اور آگے اس سلسلے میں دو حدیثیں لائے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اس کی جان اچانک نکل گئی، یعنی موت اچانک واقع ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی بیمار ویمار بھی بیچاری نہیں تھی. وہ راہ، اب ایک شخص بیمار ہوتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، تو اسے ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ اب ہمارے دن قریب آ گئے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو گیا اور تو ایسا لگتا ہے کہ اب کس وقت چلے جائیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ایسا شخص جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، خیرات وغیرہ کرتا ہے، کچھ وصیتیں کرتا ہے. لیکن جو اچانک انتقال کر جائے، تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس کو بولنے کی قدرت ہوتی ابھی، لو تکلمت، اگر وہ بول سکتی تصدقت، تو وہ کہتی کہ میری طرف سے صدقہ کرو. اگر وہ بول سکتی تو خیرات ضرور کرتی، مرنے کے بعد اگر وہ بول سکتی تو خیرات کرتی. تو اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں، یعنی میں خیرات کر کے یہ نیت کروں کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان کو اجر ملے گا. اس سے امام مصنف علیہ الرحمہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میت کی طرف سے اگر کوئی خیرات کرتا ہے اور اس میت کو ثواب پہنچانے کی نیت کرتا ہے، تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. یہاں یہ بھی میں بات عرض کر دوں کہ وہ جو بات میں نے پہلے کہی کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو تقسیم ہو کر ملتا ہے یا ہر ایک کو پوری پوری سورہ اخلاص کا ثواب ملتا ہے، سورہ اخلاص کا پورا پورا ثواب ملتا ہے؟ تو اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ مرنے والا جب کچھ کر کے ثواب پہنچا دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ثواب نہیں پہنچا، اس کا ثواب تو باقی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے یاسین شریف پڑھ کر آپ کو ثواب پہنچا دیا تو مجھے کچھ نہیں ملا، نہیں، مجھے بھی ملا اور آپ کو بھی ملا. تو اس میں بخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کہا میری والدہ انتقال کر گئی اچانک، اگر وہ بول سکتی تو خیرات ضرور کرتی، تو کیا میں اگر ان کی طرف سے خیرات کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ کہا کہ ہاں ملے گا. یہ روایت جو ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقت جاریت او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے کا مطلب یہ کہ ابھی ہم زندہ ہیں تو ہمارا نماز کا جو عمل ہے وہ باقی رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. کل بھی پڑھ سکتے ہیں, پرسوں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور کل پرسوں پڑھ کر کے اس کا ثواب آخرت میں پہنچا سکتے ہیں. خیرات کا عمل جاری رہے گا, تلاوت کا عمل جاری رہے گا, لیکن جیسے ہی روح نکل جاتی ہے تو اب وہ مرنے والا جو اپنی زندگی میں اعمال کر کے ثواب آخرت میں پہنچا سکتا تھا اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جو اس نے عمل کیے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, نہیں, اب تک جو عمل کرنے کا سلسلہ تھا کہ عمل کر کے ثواب پہنچا رہا تھا وہ ثواب پہنچانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اب اس کا اب کچھ کر نہیں سکے گا. ہاں, کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں. تین چیزیں یعنی ایک شخص جب مر جاتا ہے تو نام عمل بند ہو جاتا ہے, اب اس کے اندر کچھ لکھا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اب وہ کچھ کرے گا ہی نہیں. سبحان اللہ کہے گا تو لکھا جائے گا, اب یہ نہ سبحان اللہ کہے گا, نہ الحمدللہ کہے گا, نہ نماز پڑھے گا, نہ روزے رکھے گا, نہ طواف کرے گا, نہ عمرہ کرے گا, نہ حج کرے گا, تو نامہ عمل بند کر دیا جاتا ہے. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اس کا نامہ عمل کھلا رہتا ہے اور وہ چیز اس میں لکھی جاتی ہے. نمبر ایک, صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ, صدقے کی دو قسمیں ہیں. ایک صدقہ تو وہ کہ آپ نے خرچ کیا, وہ استعمال ہو گیا اور ختم ہو گیا. جیسے ایک شخص بھوکا ہے, آپ نے اسے 5 پاؤنڈ دیے, اس نے اس 5 پاؤنڈ سے کھانا کھایا, وہ ختم ہو گیا, تو 5 پاؤنڈ کا آپ کو ثواب مل گیا. یہ ایسا صدقہ نہیں ہے جو جاری رہا, 5 پاؤنڈ ختم ہو گئے اس کے, لیکن آپ نے اس 5 پاؤنڈ کا ایک قرآن خریدا اور قرآن خرید کر مسجد میں رکھ دیا. اب جب تک یہ قرآن رہے گا اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ کا یہ معنی ہے. تو مسجد کی تعمیر میں پیسے خرچ کیے, کسی کو گھر بنا کر کے دے دیا, مسافر خانہ بنوا دیا, کسی جگہ کنواں کھدوایا, کسی جگہ کوئی درخت لگایا پھل کا, یہ ساری, کسی کو زمین خرید کر دی مدرسے کے لیے, یہ ہے صدقہ جاریہ. تو دونوں قسم کے صدقات کا اہتمام کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی میرے پاس 5 پاؤنڈ ہے اور یہ شخص ابھی بھوکا ہے لیکن اسے دوں گا ابھی اور یہ کھانا کھائے گا تو وہ صدقہ تو وہیں ختم ہو جائے گا. نہیں نہیں, حالات کو دیکھ کر. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بہت مجبور ہے, اسے کوئی کھانا نہیں کھلا رہا ہے, اور آپ اسے 5 پاؤنڈ کا کھانا کھلا کر اس کی جان بچا لیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے جو کسی مسجد میں قرآن رکھنے کے اوپر 100 سال کے بعد بھی نہ ملے. اس لیے جو موقع سامنے آ جائے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, لیکن صدقہ جاریہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو صدقہ جاریہ ایک ہی ہے, صدقہ جاریہ. کسی مسجد میں قرآن رکھ دیے, کسی کتب خانے میں کتابیں رکھوا دی, مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا, کارپیٹ جب تک اب یہ بچھی رہے گی اس وقت تک. اسی لیے اسلامک دعوی اکیڈمی کی تعمیر اور مسجد نور کی تعمیر کے وقت بہت لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ممبر ہماری طرف سے. میں نے کہا نہیں, آپ کی طرف سے ممبر ہے, بس پیسے دے دو پوری مسجد میں آپ کا پیسہ لگے. ممبر کے پیسے 500 پاؤنڈ ہے, ممبر میں آپ کا پیسہ اگر لگا تو نقصان آپ کا بھی ہوگا دوسروں کا بھی ہوگا. آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ جب امام صاحب ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیں گے اور بیان کریں گے اسی وقت آپ کو ثواب ملے گا. اس کے بجائے یہ 500 پاؤنڈ مسجد میں دے دو کہ مسجد کے جتنے کام ہیں, تو کوئی وضو کر رہا ہوگا اس وقت بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور کوئی کوریڈور میں چل رہا ہوگا اس وقت بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور کارپیٹ کے اوپر کوئی بیٹھے گا مسلے کے اوپر اس وقت بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور مائکروفون یوز ہو رہا ہوگا اس وقت بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ اگر ممبر کو اپنے لیے خاص کر لیں گے تو آپ کا تو نقصان ہوگا کہ دوسری جگہ کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا, اور دوسروں کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ممبر خاص ہو گیا اور یہ پوری کارپیٹ کے مسلے محمود بھائی کے لیے خاص ہو گئے, اور کھڑکیاں جو ہیں وہ مولانا کے لیے خاص ہو گئے. ہر شخص الگ الگ چیز کا دے رہا ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے چندہ وصول کرنے کی, لیکن اس اسٹریٹجی میں نقصان ہے لوگوں کا. تو میں نے کہا ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے دوسری چیزوں کا نہیں. اور آپ نے ممبر لے لیا تو اب دوسرا آدمی جنرل بھی خرچ کرے گا اسے ہر چیز کا ثواب ملے گا لیکن ممبر کا نہیں ملے گا. گھڑی آپ نے دے دی, اب یہ صاحب آ کر کے جنرل دے رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ ہے, اب لیکن گھڑی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا, وہ تو آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. تو ہم نے مسجد نور میں بھی اور یہاں پر بھی جس کسی سے چندہ لیا ہم نے کہا پوری مسجد کے لیے چندہ دو, پوری عمارت کے لیے, تاکہ اس عمارت میں جتنے بھی کام ہو ان سب کا آپ کو ثواب ملتا رہے قیامت کی صبح تک. تو یہ صدقہ جاریہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں موقع مل جائے صدقہ جاریہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا اس میں بھی تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ خرچ کریں. جیسے اگر کسی شخص کو شعر کا کی دلچسپی ہوتی ہے تو شعر آنکھ بن کر کوئی نہیں خریدتا, بہت سوچ سمجھ کے کہ میں کہاں پیسے لگاؤں اور کہاں زیادہ پروفٹ ملے گی. اگر کوئی پیسے عمارتوں میں لگاتا ہے تو سوچتا ہے کہ لندن میں گھر خریدوں, لیسٹر میں گھر خریدوں, نارتھ میں گھر خریدوں, خریدنے کے بعد کتنے پرسنٹیج کا کیا نفع ہوگا, سب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے راستے میں ہم جو پیسے خرچ کرتے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے. اس سے اداروں کو دیکھو, اداروں میں کیا کام ہو رہا ہے وہ دیکھو, ادارہ محتاج کتنا ہے وہ دیکھو, پیسے صحیح خرچ ہو رہے ہیں وہ دیکھو, اور جہاں ایسا لگے کہ ہاں یہ جگہ ہے وہاں خوب لگاؤ اپنے. لیکن ہر ادارے میں, اس ادارے میں بھی جس کے بارے میں آپ کو اطمینان نہیں ہے, کم سے کم 5 پاؤنڈ ضرور دے دیا کرو, تاکہ اس میں جو کام ہو رہے ہیں. میں لوگوں سے اپنے بعض دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ 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 سوچ بدلو. کیا سوچ ہے ہماری؟ اسلامک دعوی اکیڈمی محتاج ہے یا نہیں؟ مسجد نور کو ضرورت ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کو ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے تو دو, ضرورت نہیں ہے تو نہیں دو. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کہ مجھے کتنی ضرورت ہے. اب مجھے چونکہ آخرت کی ضرورت ہے تو دارالعلوم دیوبند کو میرے پیسے کی ضرورت ہو نہ ہو, وہاں کام بہت بڑا ہو رہا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ ہر سال وہاں بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں جتنے کام ہو رہے ہیں اس میں میرا حصہ ہو جائے. اسلامک دعوی اکیڈمی اعلان کرے کہ ایک تعمیر کا منصوبہ ہے ہمارا اور 1 ملین پاؤنڈ کا وہ پروجیکٹ ہے, اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ بھائی تعلق والے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کام تو ہو ہی جائے گا, تو ہم کسی اور جگہ ہمارے پیسے ڈالیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں. نہیں, اس وقت آپ کو یہ سوچنے کا کہ ان کا کام تو ہو ہی جانے والا ہے لیکن اس عمارت میں جتنے کام ہونے والے ہیں قیامت تک اس میں میرا ثواب تو اسی وقت ہوگا جب میں اس میں حصہ ڈالوں گا, تو چلو بھائی کچھ نہ کچھ تو ہمیں ڈالنا چاہیے اس میں. اور اگر کام اچھا ہونے والا ہے تو بڑا شیئر ہمارا ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. اس نقطۂ نظر سے سوچو کہ میں محتاج ہوں اور میں ضرورت مند ہوں, اور پھر اس میں جو ہے اپنے مرحومین کی بھی نیت کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بتلائی گئی کہ انسان کے مرنے کے بعد نام عمل اس کا بند ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ خود کوئی عمل کر نہیں سکتا, لیکن اس نے اگر ایسا صدقہ کیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے, جاری ہے اس کا نفع, تو اس کو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. نمبر دو, او علم ينتفع به, ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا گیا ہے, فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی عالم تھا خود اور اس نے اس طرح محنت کی اور محنت کی اور محنت کرنے کے بعد مر گیا, لیکن جن لوگوں نے اس محنت سے فائدہ اٹھایا تھا وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس چیز پہ عمل کر رہے ہیں, تو جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے وہ سکھانے والے کو ثواب ملے گا. اس ایک جملے کو سامنے رکھ کر وہ حضرات جنہیں اللہ تعالی شانہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے, دوسروں پر محنت کرنے کی کتنی انہیں فکر کرنی چاہیے کہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ جتنے لوگوں پر ہم محنت کریں گے ہمارے مرنے کے بعد وہ جب تک عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اسی طرح جو علماء نہیں ہے انہیں بھی جتنا معلوم ہے دوسروں تک پہنچائے, آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی جب تک عمل کرے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح ایک شخص ہے اس کے پاس علم ہے, اس نے کوئی کتاب لکھی, اب جب تک وہ کتاب دنیا میں رہے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس وقت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک تو ہے صدقہ جاریہ کہ میں نے جو کتاب لکھی وہ کتاب آپ خرید کر تقسیم کرتے ہیں, تو لوگ جب تک ان کتابوں کو پڑھ کر فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا صدقہ جاریہ کا, اور مجھے ثواب ملے گا وہ کتاب لکھنے کا کہ کتاب لکھنے کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح محنت کی اور محنت کر کے کسی کو عالم بنا دیا. اب یہ عالم جب تک علم پہنچاتا رہے گا دوسروں کو, یہ عالم جب تک دوسرے لوگوں کو علماء بناتا رہے گا, یہ لامتناہی سلسلہ ہے قیامت تک. ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا اور ان کے نام اعمال میں کتنا خزانہ جمع ہو گیا ہوگا. تو ایک یہ دوسری چیز ہے. تو علم جس سے نفع, تو علم ایک تو صدقہ جاریہ ہو گیا, دوسرا علم. تو صاحب علم علمی نفع پہنچائے لوگوں کو, کتابیں لکھے, بیان کرے, لوگوں کو سکھائے, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس قسم کے علمی کاموں سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو سکھائے, یا اس قسم کے علمی کاموں کو خرید خرید کر دوسروں تک پہنچائے, یہ بھی علم انتفاع بھی میں شامل ہوگا. اور تیسری چیز اولد صالح یدعو لہ, وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ دو شکلیں یہاں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک شخص نے نیک اولاد چھوڑی, تو نیک اولاد چھوڑی تو نیک اولاد ہے تو باپ کو ضرور یاد کرے گی, ماں کو ضرور یاد کرے گی. لیکن ہم ایک مثال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ ایک شخص نے نیک اولاد چھوڑی اور وہ نیک اولاد بہت اہتمام سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے, تو نیک زندگی ہے اور ماں باپ کے لیے دعا بھی. ایک تو یہ فائدہ ہوا, نام عمل بند ہو جانے کے بعد بھی اولاد دعا کر رہی ہے تو ثواب پہنچ رہا ہے, کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے. دوسری شکل یہ ہے, ایک مثال کے طور پر, ایسا ہوگا تو نہیں کہ نیک اولاد ہو اور ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے, لیکن فرض کر لیجئے کہ اولاد بہت نیک اور ماں باپ کے مرنے کے بعد سے لے کر وہ اولاد جب تک زندہ رہی ماں باپ کے لیے ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی. نیک اولاد ہے اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت کی ہے, روزہ, زکات, حج, گناہوں سے بچنا, توبہ, تلا, سب ہر چیز موجود ہے, صرف ایک چیز مسنگ ہے, وہ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی. تو اولاد جن کی ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ نہ کرے, ان کی نیک زندگی کا ثواب خود بخود ماں باپ کو مل جاتا ہے. یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے, اس کو ہم اصطلاح میں قید اتفاقی کہتے ہیں. قید اتفاقی کا مطلب یہ کہ اولاد صالح ضرور دعا کرے گی, لیکن اگر اولاد صالح ماں باپ کے لیے دعا نہ بھی کرے پھر بھی جو کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کی تھی اور ماں باپ نے اس کو ٹریننگ دی تھی اور ماں باپ کی تربیت اور ٹریننگ کی برکت سے وہ نیکیاں کر رہا ہے, اس لیے اس کی سب نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو بھائی بچوں کے پیچھے ہم محنت کریں گے, دینی محنت کریں گے, تو یہ ہمارا فائدہ ہے. اور اولاد کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا, تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا, اب ان کے لیے عیسال ثواب کرو, قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھو ان کی قبر پر, یہ سب تو کرنا ہی ہے. لیکن اگر تم کچھ نہ کرو اور ایک نیکی والی زندگی گزارو گے تو خود بخود تمہارے ماں باپ کو فائدہ ہوگا. جتنی تمہاری دینی ترقی ہوگی اتنا ہی تمہارے ماں باپ کو قبر میں زیادہ فائدہ پہنچے گا. یہ آخری چیز جو ہے, پہلی حدیث میں کیا پتا چلا کہ میں اگر خیرات کروں تو میری ماں کو ثواب پہنچے گا, کہا گیا ہاں. اور یہاں کیا کہا گیا کہ ایک شخص جب مر جاتا ہے تو سارے اس کا نام عمل بند ہو جاتا ہے, مرنے کے بعد کیا چیز اس کو ملتی رہتی ہے؟ صدقہ جاریہ کا ثواب, علم نافع کا ثواب, اور تیسری چیز اولاد جب کہ اس کے لیے دعا کرے, یعنی دعا بھی پہنچتی ہے. تو اس طرح امام مصنف علیہ الرحمہ نے دونوں چیزیں ثابت کر دی کہ میت کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے, میت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن میں شروع میں تفصیل میں عرض کر چکا ہوں کہ میت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, میت کے لیے استغفار بھی کرنا چاہیے, میت کی طرف سے خیرات بھی کرنی چاہیے, اور میت کی طرف سے زبانی عبادت, مالی عبادت اور بدنی عبادت, اور مالی اور بدنی, مالی بدنی زبانی, یہ ہر قسم کی عبادت کر کے, نفل عبادت کر کے بھی ثواب پہنچانا چاہیے. مردوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. مجموعی حیثیت سے پوری امت کو, پورے رشتہ داروں کو بھی پہنچانا چاہیے, اور پورے تمام مشائق کو, اور انفرادی طور پر بھی اپنے شیخ کو, اپنی ماں کو, اپنے والد کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچانا چاہیے. پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ شادو ہو ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر پھر میں بات کو پھر ذکر کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ لوگ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.